بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے کتاب مطالعہ پاکستان برائے جماعت نویں دسویں سن ٹیکسٹ بک بورڈ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں. یہ کتاب اسفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 8 صفحہ نمبر 80 سے سنتے ہیں. نمبر 8 نمک. دنیا میں مادری نمک کے سب سے بڑے اور وسیع ذخائر پاکستان میں پائے جاتے ہیں. کوہستانی نمک سطح مرتفع پوٹوہار کے جنوب میں واقع ہے. یہ نمک بہت عمدہ اور معیاری ہے. نمک کی سب سے بڑی کان کھیوڑا ضلع جہلم میں ہے. وارچا ضلع خوشاب، کالا باغ ضلع میاں والی اور بہادر خیل ضلع کرک سے بھی نمک حاصل ہوتا ہے. کراچی کے قریب ماڑی پور اور ساحل مکران کے علاقے میں سمندر کے پانی سے نمک حاصل کیا جاتا ہے. نمبر 9 چونے کا پتھر. چونے کا پتھر زیادہ تر سیمنٹ سازی میں استعمال کیا جاتا ہے. جب اس کو جلایا جاتا ہے تو اس سے چونا حاصل ہوتا ہے جو گھروں میں سفیدی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کو شیشہ، صابن، کاغذ اور رنگ کی صنعتوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. چونے کے پتھر کے وسیع ذخائر ضلع جہلم میں ڈنڈوت، ڈیرہ غازی خان میں زندہ پیر، حیدرآباد کے قریب مغل کوٹ اور گنجو ٹکر، منگو پیر، کوٹ ڈیجی اور سندھ میں رانی پور میں پائے جاتے ہیں. نمبر 10 سنگ مرمر. پاکستان میں مختلف اقسام اور رنگوں کا سنگ مرمر بکثرت پایا جاتا ہے. چاقی، مردان، سوات کے اضلاع اور خیبر ایجنسی میں ملتا ہے. اپنی نزاکت اور نفاست، رنگ و نور و حسن کی بنیاد پر پاکستان کا سنگ مرمر دنیا میں سب سے زیادہ عمدہ اور معیاری سمجھا جاتا ہے. سیاہ اور سفید سنگ مرمر ضلع اٹک میں کالا چٹا کی پہاڑیوں سے نکلتا ہے. سنگ مرمر کی ساختہ اشیاء کی برآمد سے پاکستان کی صنعت سنگ مرمر کی صنعت ملک کے لیے کثیر زر مبادلہ کما رہی ہے. نمبر 3 زراعت. زمانے قدیم سے دریائے سندھ کے بلائی اور زیری میدان علاقے اپنی زرخیزی کی بدولت انسانی تہذیب و تمدن اور ثقافت کے مراکز رہے ہیں. ان علاقوں میں مختلف قسم کی فصلیں، پھل اور سبزیاں اگتی ہیں. زرعی شعبہ ملکی ضروریات کا 30% خام مال مہیا کرتا ہے اور آبادی کے 55% کو روزگار مہیا کرنے کا ذریعہ ہے. زرعی برآمدات سے ملک کو 70% آمدنی ہوتی ہے. گندم، چاول اور کپاس کی پیداوار میں پاکستان خود کفیل ہے. الف زرعی نظام. پاکستان میں سال میں 2 مرتبہ بڑی فصلیں بوئی جاتی ہیں. اکتوبر اور نومبر میں بوئے جانے والی فصل کو ربیع کی فصل کہا جاتا ہے. اس کی کٹائی اپریل اور مئی میں ہوتی ہے. ربیع کی فصلوں میں گندم، جو، چنا اور تیل کے بیج اور تمباکو شامل ہے. دوسری فصل خریف ہے جو مئی اور جون کے مہینوں میں بوئی جاتی ہے اور اکتوبر نومبر میں اس کی کٹائی ہوتی ہے. خریف کی فصلوں میں چاول، مکئی، کپاس، گنا، جوار اور باجرہ قابل ذکر ہیں. زراعت کو ہمارے اقتصادی نظام میں بہت اہمیت حاصل ہے. پاکستان کا اقتصادی نظام زراعت سے وابستہ ہے. ہماری اقتصادی پالیسی اور منصوبہ بندی کا ایک اہم مقصد ملک کو خوراک اور دیگر زرعی اجناس میں خود کفیل بنانا ہے. اسی لیے ہماری تمام کوششیں خوراک میں خود کفالت حاصل کرنے پر مرکوز ہیں. اس سے ہمیں اس زر مبادلہ کو بچانے میں مدد ملے گی جو غذائی اجناس اور تیل کے بیج درآمد کرنے پر خرچ کرنا پڑتا ہے. پاکستان میں جاگیردارانہ اور زمیندارانہ نظام رائج ہے. زرعی شعبے پر بڑے بڑے جاگیرداروں اور زمینداروں کی اجارہ داری ہے جن کے پاس بڑی بڑی زرعی اراضی اور جاگیریں ہیں. ان پر مزارے اور ہاری کاشت کرتے ہیں. زرعی نظام کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے کئی مرتبہ زرعی اصلاحات نافذ کی گئیں. ان اصلاحات کے ذریعے زمینداروں سے لاکھوں ایکڑ اراضی حاصل کر کے مزاروں میں تقسیم کی گئی تاکہ وہ اس اراضی کے استعمال میں وسعت لا سکیں. زمینداروں اور مزارعین کے باہمی تعلقات بہتر بنانے کی کوششیں کی گئیں تاکہ دونوں طرفین کے حقوق کا تحفظ ہو سکے. مشینی کھیتی باڑی اور کاشت کی حوصلہ افزائی کے لیے اراضی کے چھوٹے چھوٹے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو یکجا کر دیا گیا. کاشتکاروں کو قرضے مہیا کیے گئے تاکہ وہ جدید زرعی آلات، مصنوعی کھاد، بیج اور جراثیم کش اور کرم کش ادویات خرید سکیں. زرعی پیداوار. ربیع اور خریف کی فصلوں کو مزید 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، نقد آور فصلیں اور غذائی فصلیں. نمبر 1 نقد آور فصلیں. یہ فصلیں زر مبادلہ کمانے کا خاص اور اہم ذریعہ ہیں، ان میں مندرجہ ذیل فصلیں شامل ہیں۔ کپاس، کپاس پاکستان کی سب سے اہم نقد آور فصل ہے، ملک کی معیشت کو بہتر اور مضبوط بنانے کا ذریعہ ہے۔ کپاس کو پاکستان کا نقدی ریشہ بھی کہتے ہیں۔ زیادہ تر صوبہ پنجاب اور سندھ میں کاشت کی جاتی ہے، بلوچستان، صوبہ خیبر پختونخوا میں صرف چند مقامات پر محدود پیمانے پر کپاس کی کاشت ہوتی ہے۔ پاکستان میں دو قسم کی کپاس کاشت کی جاتی ہے، ایک دیسی کپاس اور دوسری امریکن کپاس۔ امریکن کپاس کا ریشہ لمبا ہوتا ہے، اس لیے اس کی کاشت پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، کیونکہ کپاس وافر مقدار میں ملتی ہے، اس لیے ملک میں کپڑے کے کئی کارخانے لگائے گئے ہیں۔ کپڑے کے یہ کارخانے بہت ہی نفیس سوتی کپڑا، سوتی دھاگا، ریشہ اور دیگر سوتی اشیاء تیار کرتے ہیں۔ گنا، گنا بھی ایک بہت اہم نقد آور فصل ہے جو پاکستان کے چاروں صوبوں میں بویا جاتا ہے، لیکن اس کی پیداوار کے خاص صوبے پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا ہیں۔ گنا شکر سازی کا سب سے اہم ذریعہ ہے، اس کی باقیات سے کاغذ تیار کیا جاتا ہے۔ تمباکو، تمباکو بھی پاکستان کی ایک نقد آور فصل ہے، خاص طور سے صوبہ خیبر پختونخوا میں پشاور اور مردان کے اضلاع میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کو سگریٹ سازی میں استعمال کیا جاتا ہے اور سگار میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ملک میں سگریٹ سازی کی کئی فیکٹریاں کام کر رہی ہیں۔ تمباکو اور اس کی مصنوعات دوسرے ممالک کو بھی برآمد کی جاتی ہیں۔ تیل کے بیج، پاکستان میں مختلف اقسام کے تیل کے بیج پیدا ہوتے ہیں۔ کپاس کی زمینی پیداوار بنولا سب سے اہم بیج ہے۔ دیگر تیل کے بیجوں میں تل، سرسوں، مونگ پھلی، سمسم، السی اور سورج مکھی شامل ہیں، لیکن تیل کے بیجوں کی پیداوار ملکی ضروریات کا مقابلہ نہیں کر پاتی، اس لیے تیل کے بیج غیر ممالک سے برآمد کیے جاتے ہیں۔ نمبر دو، غذائی فصلیں۔ یہ وہ فصلیں ہیں جو عوام کو غذا فراہم کرنے کا ذریعہ ہیں، یہ غذائی فصلیں مندرجہ ذیل ہیں۔ گندم، گندم پاکستان کی بنیادی غذائی جنس ہے، اس سے آٹا حاصل کیا جاتا ہے، روٹی اور دیگر غذائی اشیاء آٹے سے ہی تیار ہوتی ہیں۔ گندم کی پیداوار کا 3/4 حصہ صوبہ پنجاب سے حاصل ہوتا ہے، پنجاب کے بعد سندھ، گیہوں، صوبہ سندھ گیہوں بکثرت پیدا کرتا ہے۔ بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا بھی گیہوں پیدا کرتے ہیں، مگر ان کی پیداوار اس قدر نہیں جتنی پنجاب اور سندھ کی ہے۔ گندم میں پاکستان کی خود کفالت کا انحصار پانی کی فراہمی پر ہے، جب قدرت مہرباں ہوتی ہے تو ضرورت سے زیادہ گندم پیدا کر لیتے ہیں۔ کبھی کبھی گندم غیر ممالک سے درآمد کی جاتی ہے۔ گندم ہماری روزمرہ کی غذا کو ایک انتہائی اہم جزو ہے۔ چاول، گندم کے بعد چاول پاکستان کی دوسری اہم غذائی جنس ہے۔ پاکستان بہت عمدہ چاول کی پیداوار میں نہ صرف خود کفیل ہے بلکہ اس کو دوسرے ممالک میں برآمد کیا جاتا ہے۔ چاول کی کاشت پنجاب اور سندھ کے نہری علاقوں میں ہوتی ہے، کیونکہ اس کی کاشت کے لیے وافر مقدار میں پانی درکار ہوتا ہے۔ گوجرانوالا، سیالکوٹ، شیخوپورہ، سرگودا اور ساہیوال چاول کی پیداوار کے لیے بہت اہم ہیں۔ سندھ میں سکھر، شکارپور، لاڑکانہ اور دادو چاول کی کاشت کے لیے مشہور ہیں۔ چاول پنجاب اور سندھ کے لوگوں کی غذا کا ایک اہم جز ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے بھی کچھ علاقوں میں چاول کی کاشت ہوتی ہے۔ پاکستان میں یوں تو کئی قسم کے چاول ہوتے ہیں، لیکن ان میں دو قسمیں بہت اہم ہیں، باسمتی چاول اور اری چاول۔ اری انگریزی لفظ IRI ہے، جو بین الاقوامی تحقیقی ادارہ برائے چاول منیلا کا مخفف ہے۔ چاول کی کاشت کے لیے رقبے کا تقریباً 70% انہی دو قسموں کے لیے مختص ہے۔ پاکستان میں چاول کی پیداوار میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان چاول کی پیداوار میں نہ صرف خود کفیل ہے بلکہ باسمتی چاول برآمد بھی کیا جاتا ہے۔ مکئی، مکئی غذائی فصل ہے، لیکن جانوروں کے چارے کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس کی سب سے زیادہ کاشت خیبر پختونخوا میں ہوتی ہے، جہاں مردان، ایبٹ آباد، مانسیرا، سوات اور پشاور کے اضلاع خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ پنجاب میں فیصل آباد اور ساہیوال کے اضلاع مکئی کی کاشت کے لیے مشہور ہیں۔ جوار اور باجرہ۔ غذائی اجناس کے حصول کے لیے جوار اور باجرہ کو کاشت کیا جاتا ہے۔ اس سے سبز اور خشک گھاس بھی پیدا ہوتی ہے جو بہت سے جانوروں کے لیے چارے کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ یہ خریف کی فصلیں ہیں جن کی کاشت ایسے علاقوں میں بھی ہو سکتی ہیں جہاں مٹی زیادہ اچھی نہیں ہے اور خشک سالی کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ ان کی کاشت پنجاب اور سندھ کے صوبوں تک محدود ہے۔ صوبہ پنجاب میں اٹک، گجرات، سیالکوٹ اور سرگودا کے اضلاع میں باجرے کی کاشت زیادہ ہوتی ہے۔ سندھ کے اضلاع عمرکوٹ، تھر پارکر اور میر پور خاص باجرے کی پیداوار کے لیے پاکستان میں سر فہرست ہیں۔ جوار کی کاشت کے لیے بھی پنجاب کے شمالی اضلاع اٹک، راولپنڈی، جہلم اور سرگودا مشہور ہیں۔ سندھ میں سکھر، خیرپور، نواب شاہ، نوشہرہ فیروز، سانگر اور دادو کے اضلاع جوار کی کاشت کے خاص علاقے ہیں۔ دالیں۔ ملک میں مختلف قسم کی دالیں بھی کاشت کی جاتی ہیں۔ ان دالوں میں سر فہرست چنا ہے۔ اس کی کاشت کے لیے میاں والی اور سرگودا کے بارانی علاقے اہم مراکز ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان کے اضلاع میں بڑے پیمانے پر چنے کی کاشت ہوتی ہے۔ دوسری دالیں مثلاً مونگ، مسور اور ماش کی کاشت بھی ملک کے دیگر علاقوں کی نسبت پنجاب میں زیادہ ہے۔ جو یا جئی کی کاشت بہت وسیع علاقے میں نہیں ہوتی۔ یہ ملک کے کم زرخیز اور خشک علاقوں میں بویا جاتا ہے۔ عام طور سے غریب لوگ یا غریب خاندان اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کو جانوروں کے چارے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پھل اور سبزیاں۔ مختلف سبزیاں مقامی طور اور مقامی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگائی جاتی ہیں۔ یہ پورے ملک میں کاشت کی جاتی ہیں۔ اہم سبزیوں اور ترکاریوں میں آلو، شلغم، ٹماٹر، بھنڈی، بینگن، پالک، پیاز، مولی، مٹر، چکندر، بند گوبھی اور گاجر وغیرہ شامل ہیں۔ سبزی اور ترکاری کی پیداوار میں پاکستان خود کفیل ہے۔ پاکستان آلو اور پیاز دوسرے ممالک کو برآمد کرتا ہے۔ پاکستان میں بے شمار اقسام کے بہت خوش ذائقہ پھل ہوتے ہیں، لیکن آب و ہوا کی فرق کی وجہ سے یہ مخصوص علاقوں میں کاشت کیے جاتے ہیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا پھلوں کی پیداوار کے خاص علاقے ہیں۔ ان پھلوں میں انگور، سیب، آلو بخارا، منقع، خوبانی، آڑو اور چیری شامل ہیں۔ سندھ میں پھلوں کی صرف چند اقسام یعنی آم، کھجور، کیلا، تربوز اور خربوزہ پیدا ہوتے ہیں۔ پنجاب میں آم، موسمبی، مالٹے، کینو، مشک، سردا گرما، تربوز اور کھجوریں کاشت کی جاتی ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں خشک میوہ جات مثلاً بادام، پستہ، اخروٹ کاشت کیے جاتے ہیں۔ تازہ پھلوں اور خشک میوہ جات کی برآمد سے پاکستان کثیر زرعی مبادلہ کماتا ہے۔ پاکستان کے زرعی مسائل۔ زراعت پاکستان کے عوام کا خاص پیشہ ہے۔ 55% سے زیادہ افراد زراعت کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ اس کے باوجود کہ ملک میں کئی نقد آور غذائی اجناس کی فصلیں کاشت کی جاتی ہیں، تاہم زرعی پیداوار کی شرح بہت پست ہے۔ اس پست شرح پیداوار کی حسب ذیل وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، پست شرح خواندگی۔ ملک کی شرح خواندگی بہت پست ہے۔ ہمارے کاشتکاروں اور کسانوں کی اکثریت غیر تعلیم یافتہ ہے اور اس لیے انہیں کاشتکاری کے جدید طریقوں سے آگاہی نہیں ہے۔ انہیں جراثیم کش ادویات کے استعمال، معیاری بیجوں کے انتخاب اور مصنوعی کھاد کے مناسب استعمال کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی فی ایکڑ پیداوار ملک کی ضروریات کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ وہ کاشتکاری کے صرف ان روایتی طریقوں پر یقین رکھتے ہیں جو انہوں نے اپنے بزرگوں سے سیکھے ہیں۔ نمبر دو، کاشتکاروں کی بڑھتی ہوئی تعداد۔ زراعت پر انحصار کرنے والے افراد کی تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن زیر کاشت رقبے کو بڑھانے کا عمل بہت سست ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ زیر کاشت رقبہ فی کس کم ہو گیا ہے۔ نمبر تین، غیر مشینی کاشتکاری۔ ہمارے کسان اور کاشتکار آج بھی لکڑی کے حل، گوبر کی کھاد، غیر تصدیق شدہ مقامی بیج اور کاشتکاری کے قدیم طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فی ایکڑ پیداوار میں اس کے باوجود اضافہ نہیں ہو رہا کہ ہمارے کسان انتہائی محنتی اور جفاکش ہیں۔ مشینی کاشتکاری اختیار نہیں کی گئی، ٹریکٹر، ٹیوب ویل، کھاد، تصدیق شدہ معیاری بیج اور بیجوں کی ایک منظم ترتیب سے بوائی مشینی کاشتکاری کے اہم اور لازمی اجزاء ہیں۔ ہمارا کسان اور کاشتکار مشینی کاشت کو اختیار کرنے میں تذبذب کا شکار ہے۔ اس کی وجہ شاید پرانے خیالات ہیں یا مالی وسائل کی کمی، یا یہ کہ اس کے پاس بہت کم قطع اراضی ہے۔ نمبر 4، زرعی اراضی کی حدود۔ پاکستان کی زرعی اراضی کو دو گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جاگیردار اور زمیندار گروہ، کے پاس زمین کے بڑے بڑے قطعات ہیں لیکن وہ ان میں خود کاشتکاری نہیں کرتے، اس لیے بہت بڑے بڑے قطع اراضی کاشت ہونے سے رہ جاتے ہیں اور غیر آباد اور بنجر ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے جس کے پاس نہری پانی سے کاشت شدہ زمین ہے، لیکن یہ زمین 12 تا 15 ایکڑ فی خاندان سے زیادہ نہیں۔ وہ ان چھوٹے چھوٹے قطع اراضی پر مشینی کاشتکاری اختیار نہیں کر سکتے اور مشینی کاشتکاری کے بغیر پیداوار کم ہی رہے گی، اسی لیے وہ دوسرے کاموں کی جانب اپنی توجہ مبذول کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کم پیداوار کی صورت میں نکلتا ہے۔ نمبر 5، محکمہ زراعت کا کردار۔ محکمہ زراعت کا کردار کچھ بہت مؤثر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے کسان اور کاشتکار کو محکمہ زراعت کے دیے ہوئے گوشواروں پر اعتماد نہیں ہے۔ کاشتکاروں کو اپنے قدیم طریقوں اور اپنے آبا و اجداد سے حاصل ہوئے تجربے پر اعتماد اور یقین ہے۔ دوسری جانب محکمہ زراعت کے اہلکار بھی اپنی مؤثر کارکردگی دکھانے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ فرائض سے غفلت، غیر حاضری، مناسب موقع پر مشورے کا نہ ملنا اور کاشتکاروں اور کسانوں کو زرعی آگاہی دینے میں سستی اور عدم دلچسپی، کسانوں اور محکمے کے مابین عدم تعاون کی چند وجوہات ہیں۔ اس طرح زرعی پیداوار کو نقصان پہنچتا ہے۔ نمبر 6، زمین کا کٹاؤ۔ بارشیں اور تباہی پھیلانے والے عوامل یعنی آندھی، طوفان، برف باری اور زلزلے زمین کے کٹاؤ کا سبب بنتے ہیں۔ زمین کے بلائی اور زرخیز ساختی زراعت کو ہٹا دیتے ہیں اور نتیجہ کم پیداوار کی صورت میں نکلتا ہے۔ نمبر 7، سیم اور تھور۔ صوبہ پنجاب اور سندھ کے وسیع نہری علاقے سیم اور تھور کی وجہ سے بیکار ہو گئے ہیں۔ زرخیز زمینوں کا ضیاع زیر کاشت اراضی کی زرخیزی کو شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ نمبر 8، اراضی کو ٹکڑے کرنا۔ اراضی کو ٹکڑے کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ زرخیز زمین چھوٹے چھوٹے قطعات میں تقسیم ہو گئی، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر پیداوار محدود ہو گئی ہے۔ نمبر 9، ناکافی ذرائع نقل و حمل۔ ہمارے دیہات اور گاؤں زرعی پیداوار کے خاص علاقے ہیں، لیکن ان کے لیے یا تو پختہ سڑکیں موجود ہی نہیں، یا اگر ہیں تو ان کی حالت بہت خراب اور خستہ ہے، جس کی وجہ سے نقل و حمل کی تیزی میں رکاوٹ پڑتی ہے۔ پیداوار کی ایک کثیر مقدار بحفاظت منڈی تک نہیں پہنچ پاتی، اس لیے کاشتکار فصلوں کی قلیل پیداوار پر قناعت کر لیتے ہیں۔ نمبر 10، غیر مناسب حالات۔ دیہات میں رہائش کے ناقص انتظام، طبی سہولتوں کے فقدان اور دوسری ضروری سہولتوں کی عدم دستیابی کی وجہ سے کاشتکاری اور ان کے افراد خانہ کی صحت متاثر ہوتی ہے۔ زائد پیداوار کے لیے ان کی طاقت گھٹ جاتی ہے، فصلوں کی پیداوار پر اس کا بھی برا اثر پڑتا ہے۔ نمبر 11، فصلوں کی فروخت میں مشکلات۔ آڑتیوں کی مختلف چالبازیوں اور حرکتوں کی وجہ سے کاشتکاروں کو ان کی محنت اور پیداوار کا مناسب صلہ نہیں ملتا۔ آڑتی اور منڈیوں پر اثر انداز ہونے والے افراد کسانوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کاشتکار دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور وہ پیداوار بڑھانے پر ضروری توجہ نہیں دیتے۔ زرعی مسائل حل کرنے کے لیے اقدامات۔ ملک کے زرعی مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے کئی ضروری اقدامات کیے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، تعلیمی سہولتیں۔ کسانوں اور کاشتکاروں میں جدید طریقے زراعت استعمال کرنے کی ہچکچاہٹ دور کرنے کے لیے محکمہ زراعت کے توسط سے دیہات میں تعلیمی سہولتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ دیہی علاقوں میں تعلیم بالغان کے پروگرام شروع کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے ایسے پروگرام نشر کیے جاتے ہیں جن میں کسانوں کو کاشت کے جدید طریقوں سے متعارف کرایا جاتا ہے۔ پمفلٹ اور کتابچے شائع کیے گئے ہیں تاکہ کسانوں میں جدید کاشتکاری کے بارے میں شعور اور آگاہی پیدا ہو سکے۔ نمبر 2، آسان قرضوں کی فراہمی۔ کاشتکار کے پاس سرمایہ کی کمی کو دور کرنے کے لیے حکومت آسان شرائط پر قرضوں کی سہولتیں فراہم کر رہی ہے تاکہ لوگ جدید آلات، اعلیٰ قسم کی کھاد، معیاری بیج اور ضروری کیڑے مار اور جراثیم کش دوائیں خرید سکیں۔ ٹریکٹر خریدنے اور ٹیوب ویل لگانے کے لیے مخصوص قرضے مہیا کیے جاتے ہیں۔ یہ قرضے آسان اقساط میں وصول کیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، آبپاشی کے ذرائع۔ زراعت کے لیے ضروری مقدار میں بروقت پانی مہیا کرنے اور کھیتوں تک پہنچانے کے لیے آبپاشی کے مصنوعی طریقوں کو زیادہ مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ سیم اور ٹھوڑ کے خاتمے کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں۔ ایسے درخت کاشت کیے جا رہے ہیں جن کی لمبی لمبی جڑیں ہیں۔ یہ درخت سیم و ٹھوڑ کے مرض کو دور کرنے اور اس سے نجات دلانے میں مدد کرتے ہیں۔ نہروں اور واٹر کورسوں کو پختہ کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، زرعی صنعت و حرفت اور پیشوں کا آغاز۔ زیر کاشت رقبے پر آبادی کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے گھریلو صنعتوں اور زراعت سے متعلق صنعت و حرفت اور پیشوں کو فروغ دیا جا رہا ہے تاکہ کچھ لوگ ان پیشوں سے وابستہ ہو جائیں۔ انہیں عام کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کاشتکار اپنے فالتو اور بیکار وقت میں کام کر کے کچھ رقم کما سکتا ہے۔ نمبر 5، زرعی اصلاحات۔ حکومت پاکستان 1959 تا 1972 اور 1977 میں زرعی اصلاحات نافذ کی۔ ان اصلاحات کی روح سے حکومت نے بڑے زمینداروں اور جاگیرداروں کی زمین کی ملکیت کی زیادہ سے زیادہ حد مقرر کر دی اور فالتو اراضی بے زمین کسانوں میں تقسیم کر دی۔ ان زرعی اصلاحات کا مقصد یہ تھا کہ کاشتکاروں اور مالکان زمین کے باہمی تعلقات کو خوشگوار بنایا جائے، زرعی زمین پر بڑے زمینداروں کی اجارہ داری ختم کی جائے اور زرعی پیداوار کے نظام کو بہتر کیا جائے۔ لیکن اب بھی مزید اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ غیر کاشت شدہ زمین کو زیر کاشت لایا جا سکے۔ نمبر 6، زرعی ادارے۔ حکومت نے ملک بھر میں کئی زرعی ادارے قائم کیے ہیں، مثال کے طور پر زرعی یونیورسٹیاں اور کالج وغیرہ۔ یہ ادارے زراعت کے مختلف مضامین میں تعلیم مہیا کر رہے ہیں اور زرعی تعلیم میں گریجویٹس اور ماسٹر کے ذریعے درجے تک سند یافتہ افراد پیدا کر رہے ہیں۔ حکومت نے مندرجہ ذیل زرعی ادارے قائم کیے ہیں۔ نمبر 1، زرعی یونیورسٹی پشاور۔ نمبر 2، بارانی ایرڈ زرعی یونیورسٹی راولپنڈی۔ نمبر 3، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد۔ نمبر 4، زرعی یونیورسٹی بھاولپور۔ نمبر 5، زرعی یونیورسٹی ٹنڈوجام۔ نمبر 6، زرعی کالج ملتان۔ نمبر 7، زرعی انسٹیٹیوٹ ڈوکری لاڑکانہ۔ ان کے علاوہ ملک میں کئی اور زرعی تحقیقی ادارے زرعی پیداوار بڑھانے، اعلیٰ معیار کے بیج تیار کرنے اور پودوں کی بیماریوں پر قابو پانے کے لیے تحقیق کر رہے ہیں۔ بے آبپاشی۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے۔ اس کا تقریباً 73% رقبہ زیر کاشت ہے، جس کا سارا دار و مدار نہروں یا دوسرے ذرائع مثلاً ٹیوب ویل، کنویں اور کاریز کے ذریعے آبپاشی پر ہے۔ پاکستان کے اکثر علاقوں میں بارش کا سالانہ اوسط 250 ملی لیٹر سے بھی کم ہے۔ بارش کا اوسط نہ صرف کم ہے بلکہ غیر یقینی بھی ہے۔ پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہے۔ صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ میں نہروں کا ایک وسیع جال پھیلا ہوا ہے۔ یہ نہریں مختلف ہیڈ ورکس، بیراجوں اور بندوں سے نکالی گئی ہیں۔ بلوچستان میں صرف چند نہریں ہیں کیونکہ یہاں کوئی بڑا دریا نہیں بہتا اور اس کی سطح ناہموار ہے۔ برڈ فیڈر نہر کو دریائے سندھ سے پانی ملتا ہے۔ دور دراز کے علاقوں تک نہروں کے ذریعے پانی پہنچایا جاتا ہے تاکہ زرعی پیداوار نہ صرف برقرار رہے بلکہ اس میں اضافہ بھی ہو۔ یہ نہریں دو قسم کی ہیں، دوامی یا دائمی نہروں میں سارا سال پانی بہتا ہے، جبکہ غیر دوامی یا جز دائمی نہروں میں بارش کے موسم میں یا سیلاب کے وقت پانی بہتا ہے۔ غیر دوامی نہروں کی تعداد بہت کم ہے۔ پاکستان کے نہری نظام کا ماخذ و منبع۔ برصغیر کی تقسیم کے نتیجے میں صوبہ پنجاب دو حصوں میں یعنی مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب میں تقسیم ہو گیا۔ پنجاب کی تقسیم کی وجہ سے متحدہ پنجاب کا نہری نظام بھی تقسیم ہو گیا۔ اس وقت دریائے ستلج اور راوی پر واقع نہروں کے ہیڈ ورکس بھارت میں تھے۔ ان دریاؤں سے نکلنے والی نہریں پاکستان کے کچھ علاقوں کو سیراب کرتی تھیں۔ اس صورتحال سے دونوں ملکوں میں ایک تنازع پیدا ہو گیا، کیونکہ بھارت نے ان نہروں کا پانی روک لیا۔ اس مسئلے کا مستقل حل تلاش کرنے کے لیے عالمی بینک نے ستمبر 1960 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ کرایا۔ یہ معاہدہ سن تاس معاہدہ کہلاتا ہے۔ اس معاہدے کے اہم خد و خال حسب ذیل ہیں۔ نمبر ایک، بھارت کو تین مشرقی دریاؤں راوی، بیاس اور ستلج کے حقوق مل گئے۔ نمبر دو، پاکستان کو تینوں مغربی دریاؤں یعنی سندھ، جہلم اور چناب کے مکمل حقوق حاصل ہو گئے۔ نمبر تین، پاکستان کو رابطہ نہروں کے ذریعے بھی پانی ملا۔ ان رابطہ نہروں کے ذریعے مغربی دریاؤں کا پانی مشرقی دریاؤں یعنی راوی اور ستلج کی نہروں میں ڈالا گیا۔ نمبر چار، پاکستان کو پانی ذخیرہ کرنے والے دو بڑے بند، پانچ بیراج اور آٹھ رابطہ نہریں تعمیر کرنا تھیں، تاکہ بھارت کے حصے میں چلے جانے والے تینوں مشرقی دریاؤں کے نقصان کی وجہ سے پانی کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ اس معاہدے کے تحت منگلا ڈیم اور ترویلا ڈیم تعمیر کیے گئے۔ یہی ڈیم نہروں کو پانی مہیا کرنے کا ذریعہ ہیں۔ قدیم نہروں کو چوڑا کیا گیا اور بیراجوں کی توسیع کی گئی۔ پاکستان میں اس وقت چار ڈیم ہیں: منگلا ڈیم، ترویلا ڈیم، واٹسپ ڈیم اور غازی بروتھا ڈیم۔ ہیڈ ورکس کی تعداد بڑھ کر 18 اور بڑی نہروں کی تعداد 38 ہو گئی ہے۔ جیم گلابانی، پاکستان کی زراعت میں گلابانی اور مویشی پالنے کا شعبہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ زرعی شعبے میں اس کا حصہ 37.5% ہے، جبکہ پاکستان کی کل قومی پیداوار میں اس کا تقریباً 10% ہے۔ یہ شعبہ پاکستان کے زر مبادلہ کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ گلابانی اور مویشیوں میں بھیڑ، بکری، بھینس، اونٹ، گھوڑے، گدھے، خچر اور مرغابی شامل ہیں۔ گلابانی کی پیداوار میں دودھ، گائے، بکری اور مرغی کا گوشت، اون، بال، چکنائیاں، کھالیں، چمڑا وغیرہ شامل ہیں۔ مچھلیوں کے تالاب بھی مویشی پروری کا ایک ذریعہ ہیں۔ اونٹ، گھوڑے، گدھے اور خچر وغیرہ چند ایسے مویشی ہیں جو نقل و حمل اور زمین کو ہموار کرنے اور ہل چلانے کے لیے کام میں لائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف حصوں میں گلابانی اور مویشی پروری تجارتی بنیادوں پر کی جاتی ہے۔ پنجاب اور سندھ میں ڈیری فارم کھولے گئے۔ ملیر، میرپور خاص، سکرن، دادو اور ٹنڈو محمد خان سندھ میں حکومت نے مویشی خانے قائم کیے ہیں۔ پنجاب میں یہ مویشی خانے یعنی کیٹل فارم بھاولپور، وہاڑی، خانیوال، ڈیرہ غازی خان اور ساہیوال میں قائم کیے گئے۔ ماہی خانے یعنی مچھلیوں کے تالاب بھی اہمیت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ پنجاب، سندھ اور صوبہ خیبر پختونخوا میں کئی ماہی خانے بنائے گئے ہیں۔ تقریباً 2 لاکھ افراد ماہی گیری کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ مرغ بانی بھی ایک بہت بڑی صنعت ہے اور پورے پاکستان میں خوب پھلی پھولی ہے۔ بلوچستان اور چولستان کے علاقوں میں جہاں قلیل بارش ہوتی ہے وہاں گلابانی بہت عام ہے۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں تحفظ حیوانات کے حالات اطمینان بخش نہیں ہیں۔ اس کی بڑی وجوہات میں گلابانی اور مویشی پروری کے قدیم اور روایتی طریقے، حیوانات کے اسپتالوں کی مناسب تعداد میں کمی اور ان اسپتالوں میں تربیت یافتہ عملے کی کمی ہے۔ مناسب منصوبہ بندی کے نتیجے میں مویشیوں اور مرغ بانی کی مصنوعات کی برآمد سے پاکستان قیمتی زر مبادلہ کما سکتا ہے۔ نمبر چار، طاقتی وسائل یا وسائل توانائی میں کوئلہ، معدنی تیل، قدرتی گیس، ایٹمی یا نیوکلائی توانائی، طاقت باد اور شمسی توانائی شامل ہیں۔ ان وسائل کا تذکرہ ذیل میں کیا جا رہا ہے۔ نمبر ایک، پن بجلی / حراری / تھرمل بجلی۔ ہمارے ملک میں عام طور سے حراری / تھرمل اور پن بجلی استعمال کی جاتی ہے۔ بجلی حراری اور آبی وسائل سے پیدا کی جاتی ہے۔ حراری بجلی پیدا کرنے کے لیے تیل، کوئلہ اور گیس استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہم ان وسائل پر اعتماد نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان میں تیل، گیس اور کوئلے کے ذخائر بہت محدود ہیں۔ تھرمل پاور اسٹیشن بآسانی بنائے جا سکتے ہیں، لیکن ان کی بجلی پیدا کرنے کی قیمت بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ ایک مہنگا سودا ہے۔ کتاب کا پارٹ نمبر 8 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 9 میں سماعت فرمائیں۔